السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ باحث کے لیے. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، و ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو دو پہلو رہنمائی کی جائے. ایک پہلو انسان کی منزل و مقصد اور راستہ، اور اس راستے کو طے کرنے کے لوازمات اور آداب، اور دوسرا اس راہ کو طے کرنے کے خطرات، مہلکات اور امراض، کہ انسان کو اس راہ میں کیا خطر پیش آ سکتے ہیں. ہر دو پہلو قرآن کریم نے احسن طریقے کے ساتھ بیان کیے ہیں، جہاں پر راہ کی وضاحت کی ہے اور اس کے آداب کی وضاحت کی ہے، خطرات کو بھی واضح کیا ہے. خطرات کی درجہ بندی کی ہے قرآن کریم نے، اور معمولی خطرات سے لے کر بڑے و غیر معمولی خطرات تک سب ذکر کیے ہیں، جن میں ایک بڑا عظیم خطر نفاق اور منافقت ہے. نفاق کو قرآن انسان کے لیے مہلک بیماری سمجھتا ہے، اور منافق کو سب سے بڑا خطرہ انسان کے لیے بھی، اور بالخصوص مومنین کے لیے. جماعت مومن سب سے بڑا خطرہ منافقین کی جانب سے اپنی کمینگاہ میں رکھتی ہے. اس وجہ سے قرآن کریم نے خطر منافقت کو بہت وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، جزئیات کے ساتھ پیش کیا ہے، تاکہ مومنین آگاہ ہوں. قرآن سے دوری کی بنا پر، جہاں پر ہمارے لیے اس باتی پہلو ہدایت کا مبہم و مجمل ہے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، دنیا اسلام کے لیے، اور اس ابہام و اجمال کے نتیجے میں گمراہی عام ہوئی ہے، اسی طرح منافقین کے خطرے کو زیادہ حساسیت اس میں نہ دکھانے سے بھی مومنین زیادہ مشکلات میں گرفتار ہیں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے تجزیہ کے مطابق، اس زمانے کو اگر زمانہ نفاق و عصر نفاق اس کا نام رکھیں تو بے جا نہیں ہے، اور ایسا ہی ہے. رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ منافق کو قرار دیا ہے. حضرت کا فرمان ہے کہ اتخوف علی امتی عالماً منافقاً، یا منافقاً عالم اللسان، میں اپنی امت کے متعلق سب سے بڑا خطرہ اس منافق سے محسوس کر رہا ہوں جو علیم اللسان بھی ہے، عالم بھی ہے، اور فصیح زبان بھی رکھتا ہے، عوام کو دھوکہ دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ایسے مکر و فریب اور عربی بھی موجود ہیں. یہ میری امت کو زیادہ فریب دے گا، منافق علیم اللسان. آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ منافقت کی بنا پر، اور منافقت سے چشم پوشی کی بنا پر، اور سستی کی بنا پر منافقت عام ہو گئی ہے، اجتماعی رویہ بن گیا ہے، قباحت اس کی ختم ہو گئی ہے. اور اگر ہم قرآن میں منافقت کی علامتیں پڑھیں اور اس کو اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد کے معاشرے کے اوپر اگر مشاہدہ کریں تو یہ علامتیں بخوبی نظر آتی ہیں انسان کو کہ موجود ہیں جس کے ساتھ مسلمانوں نے سمجھوتا کر لیا ہے، اور ان چیزوں کو ایمان کے منافی و ایمان کے مخالف نہیں سمجھتے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں سب سے مفصل بیان ہے منافقین کے بارے میں۔ یہ سورہ منفرد سورہ ہے، اس کا نزول بھی اور اس کے مضامین بھی، اس کی تبلیغ بھی بہت منفرد انداز سے ہوئی ہے۔ اس کے اندر سب سے اہم محور مشرکین کے خطرے کے بعد منافقین کا خطرہ ہے، اور نصف سے زیادہ سورہ منافقین کے متعلق ہے۔ کچھ آیات اس کی بیان ہوئی تھیں، اشارہ ہوا، اور چند آیات جو باقی رہتی ہیں ان میں آیا 83 سے مطلب جاری رکھتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، کہ اگر خدا آپ کو، چونکہ ایک گروہ وہ تھا جب رسول اللہ جنگ و جہاد کے لیے نکلتے تھے، یہ اجازت لے کے، چھٹی لے کے، بہانے کر کے، ٹال مٹول کر کے پیچھے رہ جاتے تھے، ان کا نام ہے قائدین اور خوالف، مخلفون، پیچھے رہ جانے والے اور ہیلا بہانہ کر کے اذن لے کر پیچھے رہتے تھے، اور پھر خوش بھی ہوتے تھے کہ ہم نے چھٹی لے لی، ہمیں معافی مل گئی، جبکہ ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، ہمیں پریشانی بھی نہیں تھی، اور ہم اس معرکے میں شامل بھی نہیں ہوئے۔ پچھلی آیت میں تھا کہ فارح المخلفون بمقعدہم، رسول اللہ جہاد کے لیے نکلے اور کچھ پیچھے رہ گئے، اور یہ جو نہیں گئے یہ بہت خوش تھے کہ ہم نہیں گئے۔ جنگ کے اثنا میں یہ حکم آیا ہے کہ اب جب کہ آپ واپس جائیں گے مدینہ، ان میں سے ایک اور گروہ کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا اور ایک اور چہرہ ان کا آپ کے سامنے آئے گا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، خدا آپ کو لوٹائے گا واپس، اور ان کا ایک اور گروہ آپ کو ملے گا، ایک طائفہ دیگر منافقین کا، ایک سلسلہ دیگر آپ ان کا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ فوراً آ کر، پہلی جنگ میں نہیں گئے آپ کے ساتھ، شامل نہیں ہوئے، اور خوش بھی تھے کہ ہم نہیں گئے۔ انہی کے بارے میں تھا کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی خراب کارکردگی کی بنا پر تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ رویا کرو اور ہنسو کم، یعنی افسوس کیا کرو اپنے ان کاموں کے اوپر، اپنے ان حالات کے اوپر، خوش نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ اب جب واپس پلٹیں گے تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو فوراً اب آپ کے پاس آ جائے گا جنگ سے واپسی پر، اور آ کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ، بہت ہمارا جہاد کو جی کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے کو جی کر رہا ہے، آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں، اس معرکے میں ہم نہیں جا سکے، مشکلات تھی، محروم رہ گئے، یہ سعادت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، اب آپ فوراً ہمیں جنگ کی اجازت دیں، اب ہم پہ جذبات پہ قابو نہیں پایا جا رہا، ہم چاہتے ہیں بس آج ہی اپنی جان قربان کریں۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوج، خروج کے لیے اجازت مانگتے ہیں، جب خروج کا وقت آتا ہے تو گھر میں بیٹھنے کے لیے اجازت مانگتے ہیں، جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور لشکر اسلام واپس آ جاتا ہے، اس وقت یہ بڑے آب و تاب کے ساتھ، بڑے جذبات میں آ کر اور احساساتی ہو کر اجازت مانگتے ہیں کہ اب ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے، اب ہم نکلتے ہیں باہر مقابلے کے لیے۔ یہ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوج فَقُلْ، آپ ان منافقوں کی باتوں میں نہ آنا، کہ بسا اوقات آ جاتا ہے مومن باتوں میں آ جاتا ہے، یا رہبر منافقوں کی چال میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ ان کے اس جھانسے میں نہیں آنا، یہ بھی ایک منافقت ہے، یہ بھی ان کا ایک چہرہ ہے۔ آپ انہیں بہت واضح الفاظ پر تاکید کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کہہ دیں، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا، ہرگز تم آئندہ اس کے بعد میرے ساتھ کسی جنگ مارکے اور میدان میں تم نہیں جا سکتے، ہرگز نہیں جا سکتے۔ لن تخرجو، لن تخرجو مائی، یہاں قرآن کا لہجہ تھوڑا زیادہ واضح و قاطع ہو گیا ہے۔ قاطعیت حالت ہے کہ جس میں انسان اپنا پیغام، اپنا فیصلہ دو ٹوک اور اٹل سنا دیتا ہے، جس میں کسی قسم کے شک و تردید کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے قاطعیت۔ یقین، عزم، پر عزم طریقے سے انسان ایک فیصلہ دو ٹوک واضح اٹل سنا دیتا ہے، جس میں تبدل و تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب قرآن کا لہجہ رسول اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کو یہ ہے کہ آپ اپنے لہجے کے اندر اب قاطعیت پیدا کر لیں۔ جنگ کے بعد، جنگ آپ آ گئے، جہاد ہو گیا، لشکر واپس آ گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، منافق اب آتا ہے میدان میں اور آ کر جوشیلی باتیں کرتا ہے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم فوراً قیام کرتے ہیں، آپ دو ٹوک کہہ دیں کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ پہلے یہ تھا کہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، لشکر کے ساتھ نہیں جا سکتے، مجاہدین کے ہمراہ جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے، یا جنگ کے ساتھ، جنگ کے اوپر جا سکتے ہو یا نہیں۔ توجہ کریں ابھی کہ رسول اللہ کے حکم پر جنگ کے لیے لطافتیں ہیں قرآن کی ہدایت کی، غور طلب مطلب ہے ہماری بات۔ چونکہ موضوعی تفسیر ہے قرآن کریم کی، اس میں ہم زیادہ موضوع کو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیان ہو اور آگے بڑھے، اور موضوع کی خاطر بہت سارے لطیف نکتے آیات کے رہ جاتے ہیں، جو ترتیبی تفسیر میں زیادہ آسودگی کے ساتھ انسان ان کی طرف توجہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان عمل کا عاشق ہوتا ہے اور اس کی ساری وابستگی و ایمان عمل کے ساتھ ہے کہ یہ عمل جو کہ بہت اچھا ہے، لہذا میں اس عمل میں شامل ہوں۔ بعض اوقات انسان کسی ہدف کا عاشق ہوتا ہے اور اس ہدف کے لیے آمادہ ہوتا ہے، پیکار کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان کا رہبر پر بہت ایمان ہوتا ہے، معیت راہ، معیت ہدف و معیت رہبر۔ معیت رہبر یعنی میں رہبر کے ساتھ ہوں، میں رسول اللہ کے ہمراہ ہوں، مع الرسول ہوں۔ مع الرسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہو تو بھی مع الرسول ہوں، صلح ہو تو بھی مع الرسول ہوں، ساتھ۔ معیت کا مطلب ساتھ ہونا، یعنی میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں اور ہر موقف میں رسول اللہ کا تابع و رسول اللہ کا پیروکار ہوں۔ اس آیا میں رسول اللہ نے جو نفی کی ان کی، وہ یہ نہیں کی کہ تم جنگ میں نہیں جا سکتے یا رائے خدا میں نہیں جا سکتے، بلکہ فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہو۔ منافق ایسے رہبر کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے جو بہت قاطع ہے، پرعزم ہے اور خدا کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے، فرمان برداری کے لیے تیار ہے۔ منافق طبقہ ایسے رہبر کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اب قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جان نہیں جاؤ گے کبھی بھی، پہلے یہ باتیں تھیں کہ تم ہدایت نہیں پاؤ گے، تم ہرگز خدا کی راہ میں نہیں نکلو گے، تم ہرگز اللہ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ اب رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھی ان کو بتا دو کہ لن تخرجو مائی، میرے ساتھ اب تم ہرگز نہیں نکل سکتے کہیں بھی، تمہیں ساتھ لے کر میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا کسی معاملے کے اندر، انہیں مطمئن کر دیں۔ فقل لن تخرجو مائی ابدا، اس تاکید کے ساتھ، لطائف قرآنی میں سے ہے، نفی کے لیے لن تخرجو، یہ لفظ عربی میں تاکید کے ساتھ کسی چیز کے انکار اور نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ہرگز, ناممکن ہے جو بات کی جا رہی ہے, ناممکن ہے. جس طرح قرآن میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, ناممکن ہے کہ تم بر تک پہنچو, محال ہے کہ تم بر تک جا پہنچو. یہاں پر ہے کہ لن تخرجوا معی, ناممکن ہے کہ آئندہ تم میرے ساتھ جاؤ, محال ہے میرے ساتھ تمہارا جانا. پھر اس کے بعد ہے ابدا, ہرگز ہمیشہ کے لیے تم نے میرے ساتھ, تمہارا مجھ سے تعلق ٹوٹ گیا, تم اس لائق و قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں. ولن تقاتلوا معی عدوا, اب تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن کو قتل بھی نہیں کرو گے, جنگ بھی نہیں کرو گے. اب میں تمہیں دشمن کے مقابلے کے لیے کسی صف میں لے کر نہیں جاؤں گا, چونکہ قابل اعتماد نہیں ہو, منافق ہو تم, تمہارے دو چہرے ہیں, تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر مختلف ہے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, خوب کیوں اتنی سختی لہجے میں آ گئی قرآن کے لہجے میں اور رسول اللہ کے لہجے میں کہ ہرگز اب تم ساتھ نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ حساس وقت پر تم نے منافقت کی اور اس منافقت سے تم نے مومنوں کو شک ڈالنے کی کوشش کی کہ جب اہم وقت ہوتا ہے, رہبر حکم دیتا ہے باہر نکلو, اور منافق کسی بھی ہیلے بہانے سے رہبر کے فرمان میں تردید ایجاد کر دیتا ہے یا عذر اور بہانہ ڈھونڈ کے اس سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے, دوسروں کے دلوں کے اندر بھی شک ڈال دیتا ہے, ان کے دلوں کے اندر بھی تردید ڈال دیتا ہے, اور یہ عمل اس کا ناقابل معافی جرم ہے. مثلا رہبر حکم دیتا ہے, جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے 11 فروری 1979 کو امام نے حکم دیا تمام ملت باہر آ جائے. یہاں جو ٹال مٹول کرے گا وہ صرف یوں نہیں کہ خود شامل نہیں ہونا چاہتا, بلکہ درحقیقت وہ امت کی نگاہوں میں رہبر کو مشکوک بنانا چاہتا ہے کہ رہبر کا حکم ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو, غلط بھی ہو سکتا ہے, اشتباہ بھی ہو سکتا ہے, شاید انہوں نے جذبات میں آ کے حکم دے دیا اور مزید سوچنا چاہیے ان کو, اور جو نکل رہے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں فلاں بھی نہیں آیا. جب وہ نہیں آیا تو مطلب یہ کہ گنجائش موجود ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم, اتنا بھی لازمی نہیں ہے کہ ہم سارے ہی باہر جائیں, بس چند ایک چلے گئے کافی ہیں. ان اعمال سے رہبر کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے. ممکن ہے یہ جنگ میں جا کر کسی کام نہ آئیں, لیکن اگر نکل پڑتے تو فرمان رہبری, امامت کا فرمان اطاعت ہو جاتا, وہاں جا کر بے شک سو جاتے جنگ میں, جنگ نہ لڑتے, چونکہ اکثر ان میں سے جنگجو تھے بھی نہیں. لیکن اگر یہ نکل جاتے تو اس سے رہبری کے فرمان کی اطاعت مسلم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک نافرمانی بہت سارے اپنے اندر پیغام رکھتی ہے. وہ نافرمانی یہ پیغام رکھتی ہے کہ یہ رہبری کے قابل نہیں ہیں, ہم ان کو رہبر نہیں مانتے, ان کے فرمان ضروری نہیں کہ سارے صحیح ہوں, ان کے الگ بھی ان سے ہو کے چلا جا سکتا ہے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے تخریب کرتے ہیں اذہان مومنین کو اور امت کو مشکوک بنا دیتے ہیں. اس لیے رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ واضح کہہ دیں کہ آئندہ تمہیں کوئی گنجائش نہیں کسی قسم کی کہ کسی جنگ میں, جہاد میں, کسی موقع پر آپ کو میں ساتھ لے کے چلوں. کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, کہ پہلی دفعہ جب آپ کو حکم ملا تھا آپ نے نافرمانی کی اور ہیلا بہانہ کر کے جنگ سے پہلو توہی کی اور آپ بیٹھے رہے. یہ بیٹھا رہنا پہلی دفعہ تمہارا جرم ہے. جب پہلی دفعہ بیٹھے رہے اب عمر بھر بیٹھے رہو, تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے. اب توجہ فرمائیں کہ یہ موقف یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے قرآن کی گواہی سے. یہ موقف اسلامی و دینی نہیں ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ منافقانہ موقف ہے. یہ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے گویا کہ کثرت الوفاق نفاق, ہر ایک کے ساتھ سمجھوتا منافقت ہے. جو ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھے ہوئے ہے، ہر ایک کو راضی رکھے ہوئے ہے، ہر ایک کے ساتھ اتفاق و اتحاد و الائنس بنایا ہوا ہے، یہ منافقت محض ہے۔ حق نہیں بنتا آپ کو کہ سب کو ساتھ لے کے چلے، بلکہ وہ جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں جنگ کے لیے جائیں، ہاں صرف آپ کی اجازت چاہیے، ابھی دشمن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز تم اب میرے ساتھ نظر نہیں آؤ گے، تم کسی جگہ بھی میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا تمہیں، اور تم دشمن کے مقابلے میں کبھی اب میرے ساتھ نظر نہیں آؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، کہ پہلی دفعہ کیا ہو گیا تھا تمہیں، پہلی دفعہ کیا مشکل تھی تمہارے لیے۔ اگر موقعیت کو انسان سمجھے، حساسیت کو سمجھے، فرض کریں رسول اللہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور لوگ کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ کا حکم ہے کہ تم یہیں رہو، منافقوں کے یا دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے، اور یہ کہیں نہیں ہمیں تو جانا ہے، اپنے گھروں میں جانا ہے، عید پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یہ وہ حساس موقع ہے جہاں پر منافق اور مومن جدا ہوتے ہیں آپس سے، اور ایک دفعہ منافقت ظاہر کر دی، پھر رسول اللہ کے کھاتے میں یہ شخص منافق ہی سمجھا جاتا ہے، چونکہ منافق منافقت سے پھرتا نہیں ہے۔ محاورے میں کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ بسا اوقات چور چوری چھوڑ دیتا ہے لیکن ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری ضرور کرتا ہے۔ منافق ممکن ہے بعض کاموں سے باز آ جائے لیکن منافقت سے باز نہیں آئے گا۔ ابھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیں میں جاؤں گا، اب جانے کے لیے تیار ہوں، حضرت فرماتے ہیں نہ، ہو گیا، وہ ٹیسٹ تھا تمہارا، اس ٹیسٹ میں ہمیں منافق و مومن الگ کرنا تھا، ہو گیا، بس جب الگ ہو گیا تو اب دوبارہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ منافق کو پھر مومنوں کے صفوں میں داخل کر کے پھر منافقت کا اعتبار بڑھا دوں، میں پھر منافقوں پر مومن اعتماد کرنا شروع کر دیں، منافق اور مومن کو ایک صف میں کھڑا کر دوں اور منافق و مومن ایک جیسے لوگوں کو مساوی نظر آئیں کہ دونوں دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں ایک ہی رہبر کے پرچم کے نیچے۔ رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ منافق کو ہرگز مومن کے درجے پہ نہ آنے دے، جس طرح وہ مومن کا محافظ ہے کہ مومن کو منافق نہ بننے دے، اسی طرح مومن کو بچانے کے لیے منافق کو دور رکھے کہ مومن کے اندر نہ آئے، مومنوں کے صف میں نہ آئے، جماعت مومن منافقت کی بیماری سے محفوظ رہے۔ چونکہ پہلی دفعہ تم اسی حیات دنیا پہ خوش رہے، چین سکون پہ، سونے پہ خوش رہے، اب رہو، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی رہو گے ہمیشہ، اب تم قادمین کے ہمراہ نہیں ہوں گے۔ قادمین پیشروی کرنے والے، سابقین سبقت لینے والے، اب تم سبقت لینے والوں میں نہیں ہو، فاتحین میں نہیں ہو، جز فاتحین نہیں، خالفین میں ہو، ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو، وہ جن کو کہا جاتا ہے موم بتیاں جلانے والے۔ موم بتیاں جلانے والے محاورتاً اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو ایسے، ایک فرضی بات ہے کہ فرضی بات ہے، تاریخی نہیں ہے، کہ کچھ لوگ جو تھے وہ کربلا میں منتظر پہنچ گئے تھے کربلا، لیکن داخل نہیں ہوئے جنگ میں، امام حسین کے ساتھی تھے اور بڑے حامی تھے، لیکن یہ داخل نہیں ہوئے میدان جنگ میں، بلکہ یہ منتظر تھے کہ یہ شہید ہو جائیں اور یہ کام شمر تمام کر دے، اپنا عمر سعد اپنا کام کر دے، اور پھر ہم ان جنازوں پر جا کر موم بتیاں جلائیں، اگربتیاں جلائیں، چادریں چڑھائیں، قبریں بنائیں، مزار بنائیں، پھر اس کے بعد تکریم و تعظیم شروع کریں، ہم بعد میں مرنے کے بعد، شہادت کے بعد، جس طرح ایک لاشوں کی سیاست ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو لاشیں بہت فائدہ دیتی ہیں، تاریخ میں بھی ایسے مار کے گزرے ہیں کہ لاشوں سے بہت فائدہ اٹھایا انہوں نے، حتیٰ کربلا کی لاشوں سے بہت فائدہ اٹھایا، اور ابھی تک یہ سلسلہ ہے کہ لاشیں بہت کام آتی ہیں بعضوں کے، زندہ افراد، وہی افراد زندہ ہوتے ان کے اتنے کام نہ آتے، لیکن وہی جب شہید ہو گئے ہیں ان کے بڑے کام کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو مارکے کے بعد میدان میں اترتے ہیں موم بتی جلانے کے لیے کہ اب ہم آئے ہیں مزار روشن کرنے کے لیے. خالفین پیچھے رہ جانے والے ہمیشہ, فاتحین جو وقت پر اقدام کرتے ہیں, قادمین آگے بڑھنے والے پیش رو, سپر رہبر کی سپر اور ڈھال, قادمین جو رہبر کو اپنی ڈھال بنا کر پیچھے پیچھے چلتے ہیں, خالفین خالفین جو رہبر کو ڈھال بناتے ہیں, اور قادمین و فاتحین جو رہبر کی ڈھال بنتے ہیں. مثلا امیر المومنین جنگ احد میں بہت زخمی ہوئے, شدید امیر المومنین زخمی ہوئے, اتنا خون بہا امیر المومنین کا, ہر حصے میں زخم تھا امیر المومنین کے جسم پر, شدید زخم تیروں کے نیزوں کے, اس لیے کہ رسول اللہ کی ڈھال بنے, پناہ اپنی پناہ میں لیا رسول اللہ کو. حفاظت میں تین آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کی اور تینوں زخمی ہوئے, لیکن زیادہ شدید امیر المومنین زخمی ہوئے وہاں پر. لیکن کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ کو اپنی ڈھال بناتے ہیں. رہبر کی ڈھال بننا اور رہبر کو ڈھال بنانا, رہبر کے لیے بننا تابع فرمان ہو کر, رہبر کے لیے رہبر کا جانسار بننا, اور رہبر کو ٹول بنانا, یعنی جگہ جگہ رہبر کے ساتھ رابطہ بتا کے اپنا اعتبار بڑھانا کہ میں وہ ہوں جس کا رہبر سے رابطہ ہے, میں ہوں وہ جو رہبر سے اس طرح مربوط ہے. لوگ احترام شروع کر دیتے ہیں کہ اگر رہبر سے رسول اللہ سے ان کا تعلق ہے اتنا, تو پھر بڑا محترم آدمی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جس دن رہبر کو ضرورت پڑے کہ رہبر کے اوپر کوئی تہمت آ رہی ہے, یہ اس تہمت کو اپنے اوپر لیں, رہبر کی طرف نہ جانے لیں. کوئی دشنام آ رہی ہے, یہ اپنے اوپر لیں, رہبر کی طرف نہ جانے لیں. کوئی اگر تیر آ رہا ہے, گولی آ رہی ہے, وہ اپنے سینے پہ کھا لیں, وہ رہبر کی طرف نہ جانے دیں, وہ خود برداشت کریں. یہ کام نہیں کرتے, ڈھال نہیں بنتے یہ رہبر کے لیے. اس لیے ان کو حکم ہے کہ تم ہمیشہ خالفین میں رہو گے, پیچھے رہ جانے والوں میں ہی رہو گے تم. کہ اشارہ کیا کہ رہبری کے فرائض میں سے ایک ہے کہ صف مومن و منافق کو ہمیشہ جدا رکھے, مخلوط نہ ہونے دیں ان کو. وہ رہبر جو نہیں کر سکتا یہ کام, وہ مومنین بھی گنوا بیٹھتا ہے اور وہ نظام بھی گنوا بیٹھتا ہے, وہ سب کچھ منافقین کے ہاتھ دے بیٹھتا ہے. جیسے کہا کہ آغای منتظری میں یہ ضعف تھا, صف مومن و منافق مخلوط کر دی تھی اس بزرگوار نے, اور امام میں یہ بہت طاقت تھی, بصیرت اعلیٰ, کہ امام صف مومن و منافق کو بالکل الگ رکھتے تھے, کہ کسی جگہ پر بھی مومن کو منافق میں نہیں جانے دیتے تھے اور منافق کو مومنین میں نہیں آنے دیتے تھے. باریک نگاہ تھی امام خمینی کی اس عنوان سے. ولا, اب اگلا حکم رسول اللہ کو, یہ سب قاطعیت دیکھیں, اب قرآن کا لہجہ اور رسول اللہ کا موقف کتنا منافقین کے بارے میں واضح اور قاطع اور شدید ہوتا جا رہا ہے. اوپر شروع یہاں سے ہوا تھا, یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کریں, مبارزہ کریں, وغلظ علیہم, اور ان کے خلاف شدت دکھائیں, نرم بات نہ کریں ان کے کہ یہ دور ہو جائیں گے ہم سے, ہمارا کام ان کو دور کرنا نہیں ہے. قرآن کہہ رہے دور کرو ان کو اپنے آپ سے. یہ جو نام نہاد مومن بنے ہوئے ہیں, چہرے مومنانہ ہیں, دل میں کفر ہے, ان کو دور کرو اپنے آپ سے. وغلظ علیہم, شدت دکھاؤ ان کے خلاف, اور اس کے بعد ہے کہ انہیں کہہ دو کہ ہرگز اب آپ ہمارے ساتھ نہیں ملو گے اور نہ ملائیں گے ہم آپ اپنے ساتھ. ولا, یہ تو زندگی میں, جب تک منافق زندہ ہے اے رسول اس کو اپنے قریب نہ آنے دینا. اس کے بعد ہے یہ مر بھی تو جائے گا یہ منافق, پھر کیا کریں, منافق مر جائے اب خیر سگالی کے لیے پھر چلے جائیں گے, اب تو مر گیا ہے, مردوں سے کیا انعت, مردوں سے کیا دشمنی کسی کی, مردے تو سب کے ہوتے ہیں, سانجے ہوتے ہیں, فوراً چلے جائے, جا کے فاتحہ پڑھائے, جا کے درود پڑھائے, جا کے نماز جنازہ میں شرکت کی, جا کر کہا بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا نیک تھا, بڑا فلاں تھا. چونکہ ہر منافق و فاسق مر کے مومن ہو جاتا ہے اور معاشرے کا مخلص ترین انسان سمجھا جاتا ہے, اس کے جنازے میں یہی باتیں ہو رہی ہیں, بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا مرد مجاہد تھا, بڑا مرد مومن تھا, کیا کہنے اس کے. اور زندگی میں کوئی انسان اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، یہی جو تعریفیں کر رہے ہیں یہ بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے، دل میں خوش ہیں کہ مر گیا ہے، جان چھوٹی، لیکن اس کے ورثہ کے ساتھ اظہار ہمدردی منافق، یہ بھی منافقت ہے کہ اس کے ورثہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے پہنچے منافق کے ساتھ۔ قرآن کا فرمانے، توجہ، یہ دین قرآنی ہے، دین ہندی بھلے مردے سب کے سانجے ہوتے ہیں، لیکن دین الہی میں نہ منافق مر جائے تو کیا کرو، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اگر منافق مر جائے نماز جنازہ میں شرکت بھی نہ کرو، اس کے جا نماز نہ پڑھو اس پر، لا تصلی، اے نبی خبردار، ہرگز نہیی ہو رہی ہے، یہ نہیی ہے کہ آپ نے منافق کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنی۔ خوب چلے نماز جنازہ میں بہانہ کر لیں گے طبیعت خراب تھی، نہ کہو طبیعت خراب تھی، کہو یہ منافق تھا، نہیں جانا اس کے جنازے میں۔ میں یہ کہنا کہ طبیعت میری خراب تھی، آ رہا تھا بس، نکل رہا تھا، کام پیش ہو گیا، فون آ گیا، الٹی ہو گئی، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا، نہ کہو یہ باتیں، بہانہ نہ کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، یہ منافق تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، آ سکتا تھا، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ چونکہ یہ منافق تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ منافق کے جنازے میں شرکت مت کرو، مردے سانجے نہیں ہوتے، مومن، مومن کے جنازے میں شرکت کے تمہیں حق ہے۔ یہ مر کے بھی منافق ہے، یہ فی الدرک الاسفل ہے، کیوں جاتے ہو؟ اگر منافق کے جنازے میں جاؤ گے منافق کے ساتھ شمار ہو جاؤ گے تم بھی۔ ولا تصلی علی احد منہم، کسی ایک منافق پر جنازہ نہیں پڑھنا اے رسول، کسی ایک، علی احد منہم، ان میں سے کسی ایک پر، نہ کہ چند چہروں پر یا ان کے لیڈر پر، ان میں سے کسی، اس گروہ کے کسی فرد پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا آپ نے۔ ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبر پر بھی نہیں جانا آپ نے، ان کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہیں ہونا۔ اب توجہ کریں، یہ نقطہ جو میں بہت تذکر دیا ہے، اور جب تک بات سمجھ نہیں آ جاتی اتنی دیر تک یہ تذکرات دیتے رہیں گے کہ شاید کسی نہ کسی دن کوئی متوجہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے کچھ اصلی موضوعات ہیں، خطوط اصلی ہیں قرآن کے، جن کو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ان اصلی خطوط کے لیے ظاہر بات جب بنتی ہے تو شروع ہوتی ہے، تو اس میں کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں ثانوی نوعیت کے، جو قرآن کے مد نظر نہیں ہیں، لیکن ظاہر بات تو آ گئی اس کی، یہ بات اس لیے آئی ہے کہ وہ اصلی بات سمجھ میں آ جائے۔ مفسرین و مترجمین اور خطبہ و ذاکرین، ان کی ساری دلچسپی اس پہلو میں ہے جس میں قرآن کی ذرا دلچسپی نہیں ہے۔ جو مثال بھی اکثر دی ہے کہ قرآن نے حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے میں یہ کہا کہ آدم کو پیدا کیا، زوجہ کو پیدا کیا، پھر انہیں تعلیم دی، تعلیم دے کر ٹریننگ کے لیے ایک کارگاہ میں رکھا کہ یہاں رہو، زمین کے لیے تیاری کرو، زمین پہ زندگی بسر کرنے کے لیے، اور کارگاہ میں ان کو ہوشیار رکھنے کے لیے شیطان کو بھی بھیج دیا، شیطان کے بغیر کارگاہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ نامکمل کارگاہ ہے جس میں شیطان نہ ہو، شیطان بھیجا تاکہ ان کی صحیح ٹریننگ ہو جائے۔ آگے تینوں اس کارگاہ کے اندر، انہوں نے بتا دیا کہ یہ ممنوع علاقہ ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، یہ مجاز علاقہ ہے، یہ یہاں جا سکتے ہو، یہاں نہیں جا سکتے، یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ جو ممنوع سرحدیں ہیں وہ سارے بیریئر توڑوانا، اور جو مجاز چیزیں ہیں ان سے روکنا، کیا چھوڑو اس میں کیا فائدہ ہے جانے کا، الٹ راستے دکھانا۔ کامیاب واردات، پہلی واردات آدم پر کی، شیطان نے بھی ٹریننگ شروع کی، آدم نے بھی، چونکہ شیطان نے اصل کام بنی آدم پر کرنا تھا، لیکن تجربہ آدم پر کیا کہ آدم کو، باپ کو ٹیسٹ کر لوں، پھر بیٹوں کی نفسیات خود ہی میرے ہاتھ آ جائے گی۔ خوب گیا، جا کر آدم کو ورغلایا، ممنوع درخت کھلا دیا۔ قرآن کا مقصود یہاں ایک خاص پیغام ہے جو اکثر تفاسیر میں گم ہے، اکثر ترجمے میں گم ہو جاتا ہے وہ پیغام. بات ساری اس میں آ جاتی ہے وہ دانا کیا تھا. وہی بات جو قرآن نہیں چاہتا اس کو زیادہ ہوا دے, چونکہ اس کو نام ہی نہیں بتایا اس شجرا کا, کس قسم کا شجرا تھا, بیل تھی, درخت تھا, پودا تھا, ٹہنی تھی, وہ گرمی کا موسم پھل تھا, سردی کا پھل تھا, انگور تھا, آم تھا, کیلا تھا, کیا تھی. اگر ضرورت ہوتی قرآن بتا دیتا, آخر الفاظ کم تو نہیں تھے قرآن کے پاس. یا یوں تو نہیں کہ نعوذ باللہ آیت نازل کرتے ہوئے یاد ہی نہیں رہا کہ, یا اللہ نے بتایا جبریل نعوذ باللہ بھول گئے کہ وہ درخت کیا تھا. اس درخت کے نام کا ہدایت بشر میں کوئی دخل نہیں ہے, اور درخت موضوع بھی نہیں ہے. موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا انسان کو کہ تیری زندگی میں ممنوع چیزیں بھی ہیں اور مجاز. ممنوع تجھے ہلاک کر دینے والی ہیں, ان سے تو نے دوری اختیار کرنی ہے. وہ سمبولک چیز تھی اس کارگاہ میں, ممنوع چیز کہ یہ نقصان پہنچاتی ہے. ممنوع چیزیں اللہ نے دین میں, شریعت میں جتنی ممنوع قرار دی ہیں یہ ساری ایک اثر رکھتی ہیں. بس تجھے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس سے خدا نے روک دیا بس رک جاؤ. شیطان انسان سے وہی ممنوع کام کراتا ہے, وہی ممنوع امور کھلاتا ہے, ممنوع راستوں پہ ڈالتا ہے. ممنوعات کی طرف لے جانا شیطان کی مہارت ہے. اصل پیغام قرآن یہ دینا چاہتا ہے, لیکن الجھ گئے سارے درخت پر. درخت کا نام کیا تھا, اس کا قد کیا تھا, اس کی ٹہنیاں کیا تھیں, اس کی شاخیں کیا تھیں, وہ کون سا گندم تھا, جو تھا, کھجور تھی, اس میں پڑ گئے. وہی موضوع جسے قرآن ذرا دلچسپی نہیں رکھتا. یہاں پر اس آیہ کریمہ میں بھی یہی حال ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اے رسول منافقوں کے جنازے میں مت جانا. کسی ایک منافق کے تشییع جنازہ, نماز جنازہ میں آپ نے شرکت نہیں کرنی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور کسی منافق کی قبر پر بھی نہیں جانا. اس آیت سے قبروں پہ جانے کا جواز نکالا گیا ہے. جیسا پچھلی آیت تھی فَلْيَزْهَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, اس سے عرفان ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اخلاقیات, کہ عرفانی طریقہ یہ ہے کہ ہنسو کم اور رو زیادہ. وہ تو منافقوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی منافقت کی بنا پر خوش نہ ہو اب, چونکہ خوشی کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے. مومنوں کو قرآن خوشی سے نہیں روک رہا, منافقوں کو روک رہا ہے کہ تمہارے پاس خوشی کا کوئی جواز نہیں ہے, تمہیں تو رونا ہی ہے ہمیشہ, تمہارے پاس خوشی کا کوئی جواز نہیں ہے چونکہ منافق ہو. لیکن مومن, اس کو خدا نے خوشی کا جواز دیا ہے. تم ہنس سکتے ہو, تم مسرور ہو سکتے ہو, تم خوشحال ہو سکتے ہو, اور تمہیں خوشحال ہونا ہے چونکہ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ نعمتیں بنائی ہیں. وہ سرور تمہارے اندر آنا چاہیے. اس سے عرفان نکالا, منافقت کی آیت کو گما کے لے آئے, عرفان نکال کے دیا کہ مومن وہ ہے جو ہمیشہ روتا رہے اور کبھی ہنسے نہیں, جو مسکراتا بھی ہے کہتے ہیں عارف باللہ نہیں ہے چونکہ ہنستا ہے. علی علیہ السلام کو کہا یہ خلافت کے قابل نہیں ہے کیونکہ مسکراتے ہیں ہمیشہ, بہت مسکراتے رہتے ہیں, ہنستے بہت ہیں. یہ علی علیہ السلام میں عیب نکالا. سیاسیوں وہ یہ کہتے تھے کہ حاکم ایسا ہونا چاہیے اس کے چہرے پر ہمیشہ بل پڑے ہوئے ہوں, تو آیا ہوا ہو اور آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہو اور دیکھتے ہی لوگ کانپنے لگیں اور تازیانہ ہمیشہ اس کا لہرا رہا ہو, یہ حاکمیت کے قابل ہوتا ہے. امیر المومنین ایسے نہیں تھے. اس آیت سے یہ استفادہ کیا گیا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ, یعنی منافق کی قبر پہ نہ جاؤ. پس کیا کرو, مومن کی قبر پہ جاؤ. پس قبروں پہ جانا جائز ہے. قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ قبروں پہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. اپنے محل میں اس کا ذکر آئے گا کہ قبروں پہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے, کہ ظاہر ہے شریعت نے جب جائز قرار دیا ہے, ممنوع نہیں ہے, تو جانا جائز ہے. یہ آیت بتا رہی ہے رسول اللہ کو کہ آپ کا سیاسی موقف, دینی موقف, عملی موقف آپ کا منافقت کے بارے میں اتنا سخت ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس کے جنازے زندگی میں ہی اس کو الگ کر دو منافق کو اپنے آپ سے. مومن و منافق کو مخلوط مت ہونے دو. سب کو ساتھ لے کے چلنا غیر قرآنی نظریہ ہے, گمراہی کا نظریہ ہے. منافق کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے, فاسق کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. مرنے کے بعد بھی ان سے پرہیز کرو, چونکہ اگر آپ مرنے کے بعد گئے لوگوں کے ذہنوں میں پھر اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے. جس کے جنازے میں رسول اللہ چلے گئے, دیکھے جی کچھ تو ہوگا نا یہ کہ رسول اللہ گئے جنازے میں, اور جس کے جنازے میں رسول اللہ گئے وہ تو بڑا مومن بڑا ولی اللہ, وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا چونکہ رسول اللہ اس کے جنازے میں گئے ہیں. اس شرکت سے لوگ اس کے بارے میں ایک باقاعدہ واضح نظریہ بنا لیتے ہیں. آپ کی شرکت ایسے نہیں ہے جیسے عام لوگوں کی شرکت ہے, آپ کی شرکت کا معنی ہے, آپ جہاں جائیں گے اور جہاں نہیں جائیں گے. آپ کے نہ جانے کا بھی معنی ہے, آپ کے جانے کا بھی معنی ہے. بس ناپ تول کے جایا کرو اور ناپ تول کے نہ جایا کرو. یہ استخارہ کر کے نہ کہو کہ استخارہ نہیں آیا اور استخارہ آ گیا ہے, نہ. خوب جائزہ لے کر بصیرت کے ساتھ یہ دیکھو کہ یہاں جانے سے کیا پیغام ملتا ہے, تأثر کیا قائم ہوگا. کسی منافق کی تائید تو نہیں ہو جاتی, کسی غلط راہ کی حمایت تو نہیں ہو جاتی, کسی غلط خط کی تائید تو نہیں ہو جاتی. اور کسی جگہ نہ جانے سے ممکن ہے مومن کا اعتبار ختم ہوتا ہو, مومن مشکوک ہوتا ہو, وہاں ضرور جاؤ جہاں پر آپ کے نہ جانے سے مومن کو تکلیف یا نقصان ہوتا ہے, وہاں حتمن اس کے اس مجلس و محفل میں شریک ہو. وہاں پر قرآن یہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, مر جائے جنازے میں نہ جاؤ, دفن ہو جائے ہرگز قیامت تک منافق کی قبر پر بھی مت جاؤ. تو وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, چونکہ یہ کافر ہیں, یہ منکر ہیں, منافق. دھوکہ دیا ہوا تھا انہوں نے آپ کو, چہرے پر لبادہ اڑا کے اوڑ کے ایمان کا. وماتوا وهم فاسقون, جب یہ مرے ہیں تو فاسق مرے ہیں, دین سے باہر مرے ہیں. تو جو دین سے باہر مرا ہے, دنیا سے جاتے ہوئے دین سے باہر تھا, مرنے کے بعد آپ اپنی شرکت سے دوبارہ اس کو دین میں شامل مت کرو, اس کو دین کے کھاتے میں درج مت کرو, اس کو متدینین و مومنین کے زمرے میں نہ لے کر آؤ. تم پرہیز کرو تاکہ وہ اسی طرح دین سے باہر, مرنے کے بعد بھی دین سے باہر ہی شمار ہو. اس سختی کے ساتھ منافق سے آپ نے پرہیز کرنی. اس کے بعد ہے آیا 85 میں ہے, ولا تو اجب کا اموالہم ولا اولادہم. یہ ایک اور پہلو ہے کہ ہم سب میں ہیں, سب انسانوں میں ہیں متاثر ہونا اور متاثر کرنا. ہم کہتے بھی ہیں جو میں تو بڑا متاثر ہوا فلاں آدمی سے, یا آج میں نے بڑا متاثر کیا اسے, فلاں آدمی اس شے سے بڑا متاثر ہوا. ہوتا ہے, انسان متاثر ہوتا بھی ہے اور متاثر کرتا بھی ہے. اثر چھوڑنا اور اثر لینا, یہ دونوں انسان کے لیے, انسان کے لیے فعل و انفعال یا تاثیر و تأثر, اثر لینا اور اثر چھوڑنا. منافق کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ متاثر کرے. منافق وہ مخلوق ہے جو متاثر ہوتا نہیں ہے, متاثر کرنے کی فکر میں رہتا ہے ہمیشہ. مومن دونوں کام کرتا ہے, متاثر ہوتا بھی ہے اور متاثر کرتا بھی ہے. اور مومن کی یہ بسا اوقات خامی بن جاتی ہے کہ جو متاثر ہونا شروع کرتا ہے تو منافق سے بھی بہت متاثر ہو جاتا ہے. کسی ایک کو دیکھے گا کسی حالت میں, مثلا کسی کو دیکھے گا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے, او ہو کیا ایمان ہے اس کا, کتنی دیر سے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا دعا کر رہا ہے. وہ اس کو خبر نہیں ہے دوسری ٹانگ کٹی ہوئی ہے, اس کی ہے ہی نہیں ہے مثلا, یا پھوڑا نکلا ہوا ہے زمین پہ نہیں رکھ سکتا. یہ کوئی شدت تقویٰ کی وجہ سے نہیں ہے, کسی اور وجہ سے اس نے ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے. یا کسی کو دیکھے گا روتے ہوئے, یہ تو بڑا نرم دل آدمی ہے, بڑا مومن آدمی ہے, روتا ہے, بڑا رزار و قطار روتا ہے. وہ اسے پوچھو کیوں روتا ہے, وہ اس لیے کہ بیوی نے کہا ہوا ہے عید کا جوڑا لو گے گھر آ سکتے ہو ورنہ نہیں آ سکتے. تو یہ کوئی تقوی الہی سے نہیں رو رہا, اپنی مصیبت کو رو رہا. شیخ انصاری جو بہت عظیم المرتبہ فقی ہیں, جن کی کتابیں پڑھ کے فقہا فقی بنتے ہیں, شیخ انصاری علمی دنیا کی شخصیت ہیں، عوام الناس اتنے ان سے آشنا نہیں، خصوصاً پاکستانی عوام. شیخ اعظم کے نام سے معروف ہیں، شیخ اعظم یعنی سب سے بڑا استاد فقہ کا، فقہ کا سب سے بڑا استاد. یہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو مجالس میں روتے ہیں، مجالس عظام میں، یہ سارے امام حسین کو نہیں رو رہے ہوتے، یہ بعض اپنے دردوں کو رو رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے، مقروض ہے، پھنسا ہوا ہے، کرائسس میں ہے، یہ مجلس میں بہت روتا ہے، یہ تاڑے مار مار کے روتا ہے. وہ دوسرا جس کو تنخواہ ٹائم پہ ملتی ہے، گھر میں سارا کچن ٹھیک ہے، سارا بل شل ادا کر دیے، وہ نہیں روتا اتنا، روئے بھی تو تعادل کے ساتھ. سارے نا، بعض واقعہ امام کو روتے ہیں، اکثر امام کو روتے ہیں، بعض کی بات ہو رہی ہے، یہ تفکیک کرنی ہے. یعنی یوں نہیں کہ جو بھی دھاڑے مار کے رو رہا ہو ہم سمجھے اپنے دردوں کو رو رہا ہے نا، بس اوقات واقعا اخلاص کے ساتھ امام کو رو رہے ہوتے ہیں. شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ بعض ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنے دردوں کو رو رہے ہوتے ہیں. یہ روایت ایک قم مقدسہ میں ایک مجلس میں میں نے سنائی ان کو، شیخ اعظم کی بات. بعد میں ایک پاکستانی خطیب تھے، طالب علم، اچھی تقریر کرتے تھے یا تقریریں سیکھ رہے تھے، ایک مجلس میں ملے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ جو آپ نے ایک دفعہ شیخ اعظم کی بات سنائی تھی، میں نے تجربہ کیا ہے. کہ کیسے تجربہ کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک مجلس پڑھی. پاکستان قم میں دو طرح کے طلبہ ہیں، ایک وہ طلبہ ہیں جو سیٹل طلبہ ہیں، ایڈمیشن ہو گیا ہے، شرعیہ اسکالرشپ لگا ہوا ہے، ان کو ہاسٹل ملا ہوا ہے، منتھلی ان کو ملتی ہے، بالکل سیٹ طالب علم ہیں، بلکہ تھوڑے سیٹل سے بھی آگے ہیں، ضرورتیں تو پوری ہیں ہی ہیں، سہولتیں بھی ان کے پاس ہیں الحمدللہ. ایک وہ گروہ ہے جس کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوا، اس کا شہریہ بھی نہیں ہے، اس کے رہنے کی رہائش کی اچھی جگہ بھی نہیں ہے، بیچارے در بدر ہوتے ہیں، کبھی اس کے یہاں جا ٹھہرے، کبھی اس کے یہاں، اور پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے ظاہر گئے ہوئے ہیں، یہ مشکلات میں ہوتے ہیں عموماً، اجارے کی نماز روزے لے لیے اور اس طرح اپنا گزارا کرتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہاسٹل ان طالب علموں کا تھا جن کا اقامہ نہیں تھا، ریزیڈینشل ویزا ان کو نہیں ملا ہوا تھا، چونکہ ایڈمیشن نہیں ہوا ان کا، ان کا ہاسٹل الگ تھا. اس ہاسٹل میں انہوں نے مجلس رکھی، یہ کہتے ہیں میں مجلس پڑھی وہاں پر اور مصائب پڑھے تو بہت گریا ہوا، تاریخی گریا، اور کہنے لگے کہ اس دن مجھے اپنی صلاحیت کا پتہ چلا کہ میرے اندر مصائب پڑھنے کی کتنی صلاحیت ہے، کہ میں تو اتنے اچھے مصائب پڑھ کے اتنی مجلس رلا سکتا ہوں. کہا بڑا اپنے بارے میں خود اعتمادی پیدا ہوئی اور ایک اپنا چھپا ہوا راز کشف ہوا اپنے بارے میں. اور ظاہر ہے جب ایک خطیب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں یہ کام عوام کو متاثر کر سکتا ہوں. کہا کہ میں وہی مضمون، وہی مجلس، چونکہ بہت اچھی لگی وہاں، بڑا گریا ہوا دیر تک، میں نے وہی مجلس جا کر ایک اور مجلس طبقے میں پڑھی، دوسرے کسی کے گھر میں جہاں دوسری کیٹیگری تھی، وہ جو سیٹل لوگ ہیں جن کا ایڈمیشن ہے اور گھر ہیں اور ہر چیز ہے ان کے پاس. کہا کہ میں نے، وہ ابھی بھی موجود ہیں وہ طالب علم، انہوں نے کہا کہ یہی مجلس میں نے ان کے پاس پڑھی اور پہلے سے زیادہ بہتر پڑھی، چونکہ پہلے اس پہ بہت اثر ہوا تو میں نے اور زیادہ اس کو ذرا بہتر مضمون بنایا تاکہ مزید اثر ہو. اور کہا کہ میں جتنا جتن کیا ایک کا آنسو بھی نہیں نکلا اس میں، کسی ایک کا. کہا پھر بڑی مایوسی ہوئی، پہلے خوش ہو رہا تھا میں بڑا اچھا خطیب ہوں، لیکن وہاں پتہ چلا نہیں اتنا اچھا نہیں ہوں. لیکن یہ سوال تھا کہ وہ بہت روئے اسی مجلس پر، یہ بالکل نہیں روئے اس مجلس پہ. کہنے لگے کہ اسی سوچ میں کہتا ہے مجھے وہ آپ کی بات یاد آ گئی جو آپ نے شیخ انصاری کے بیان کی ہوئی تھی، کہ اصل وہ میری مجلس پہ نہیں رو رہے تھے، وہ اپنے دردوں کو رو رہے تھے، اور ان کے درد کم ہیں یا نہیں ہیں لہذا ان کو کوئی احساس نہیں ہوا. بعض ہوتے ہیں ایسے جو اپنے دردوں کو روتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں لیکن کسی بھی چیز سے جو ان کا دل دکھیا ہے ذرا سی بات کرو تو فوراً ہی ان کے آنسو نکل آتے ہیں، کہ چونکہ اپنا دل بہت رنجیدہ ہے ان کا. منافق یہ کمزوری سمجھتا ہے لوگوں کی، کہ لوگوں میں متاثر ہونے کی ایک صلاحیت ہے، یہ خوب بھی ہے اگر انسان ہدایت سے متاثر ہو، کمال سے متاثر ہو، اچھائی سے متاثر ہو، اقدار سے متاثر ہو، ہونا چاہیے، چونکہ جو اقدار سے متاثر نہیں ہوتا یہ گمراہ ہے۔ یہ صلاحیت، یہ متاثر ہونے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور ایک متاثر ہونے کی صلاحیت ہے جو کمزوری ہے انسان کی، ہر چیز سے متاثر ہونا، ہر ایک سے متاثر ہونا، ہر بات سے متاثر ہونا، کسی کو ظاہری حالت میں دیکھنا اسے متاثر ہو جانا۔ امام سید ساجدین کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی کو نمازیں بہت پڑھتے ہوئے دیکھو تو اس کی نمازوں کے دھوکے میں مت ہو، متاثر نہ ہو جلدی۔ اگر کسی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھو یا تو متاثر مت ہو، دعائیں کرتے ہوئے دیکھو فوراً متاثر نہ ہو، بلکہ اس کو آزماؤ، اس کو چیک کرو کہ اگلے مراحل میں کیا ہے، باقی چیزوں میں وہ کیسا ہے۔ منافق اس نقطے سے بخوبی آشنا ہے، اور دین کا معیار یہ ہے کہ نہ ہر ایک سے متاثر نہ ہو۔ فریب بہت ہے، دھوکہ بہت ہے، خدعہ بہت ہے، منافق کا حربہ ہی خدعہ ہے، اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا۔ ظاہر دھوکہ مختلف چیزوں سے دیا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ متاثر کس سے ہوتا ہے، اسی سے اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ بعض لوگ ہیں مثلا رہبر کس سے متاثر ہو سکتے ہیں، چونکہ رہبروں کو اور ضروریات ہوتی ہیں، لوگوں کا جوش، ولولہ، مال، دولت، ثروت، اس لیے کہ رہبر نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو افراد کی ضرورت ہے، اس کو نفری کی ضرورت ہے، اور جہاں بھی وہ دیکھے کوئی اگر ثروت مند آدمی ہے تو وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی راہ میں لایا جائے اس کو تاکہ خدمت کرے آ کر، یا اگر اس کے افراد گروہ زیادہ ہے، خاندان بڑا ہے، اس خاندان کو کھینچ کے لائیں ہم، یہ آئے اللہ کی راہ میں خدمت کریں۔ اب رسول اللہ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا تھا کہ ان کی نمازوں کے دھوکے میں نہ آئیں، رسول اللہ کو جو اس وقت ضرورت تھی وہ افراد کی ضرورت تھی، اور ظاہر ہے نو بنیاد حکومت تھی، اور کمزور حکومت تھی، مالی طور پر سخت کمزور تھی یہ حکومت رسول اللہ کی، کھانے کے لیے کچھ بھی کسی کے پاس نہیں تھا، چند ایک افراد کے پاس تھا بہتر، وہ بھی جس کو آج کل کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ، باقی گزارے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ آغاز میں جو سلطنت اسلامی قائم ہوئی اس وقت یہ حالت تھی، زیادہ ضرورت مال و دولت کی اور افراد کی ضرورت تھی، چونکہ افراد کی شدید کمی تھی، ان کے پاس افراد بھی تھے، ان کے پاس مال و دولت بھی تھا، منافقوں کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب رسول اللہ کو فرمایا کہ یہ بھی خیال رکھنا، ان کے مال و دولت سے بھی متاثر نہ ہونا۔ آ کے پیش کریں گے، نمائش کرتے ہیں، اپنے مال کی بھی نمائش کرتے ہیں، اپنی دولت کی بھی نمائش کرتے ہیں، اور افراد کی بھی، مثلا باتوں باتوں میں آپ کو تأثر دے جائیں گے کہ میرے پاس مال بہت پڑا ہوا ہے، نمائش، چہرہ دکھائیں گے جھلک، تاکہ رہبر کو للچائیں، رہبر کو یہ، انہیں پتہ ہوتا ہے رہبر کس سے، رہبر کی اس وقت ضروریات کیا ہیں، اور وہی لقمہ پھینکتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اب ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آ کے پیسوں کا دیں گے نہیں، ذکر کریں گے پیسوں کا کہ بہت ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے ساتھیوں کے پاس ہیں، ہمارے لوگوں کے پاس ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ آ سکتے ہیں، ادھر فلاں ہو سکتا ہے، انہیں لایا جا سکتا ہے، تاکہ اب رہبر کہے ٹھیک ہے بھائی لاؤ، کمپرومائز کرو، بتاؤ کس شرائط پہ وہ آنا چاہتے ہیں، کس شرط کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، بتاؤ مجھے، میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سختیوں میں ہو، افراد کی بھی کمی ہے آپ کے پاس، پیسوں کی بھی کمی ہے رسول اللہ آپ کے پاس، لیکن منافق کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو متاثر نہ کریں۔ سختی کاٹ لو منافق سے، نہ افراد لینا اور نہ منافق سے مال لینا۔ ولا تعجب کا اموالہم و اولادہم، منافق کا مال اور اس کی اولاد، اولاد سے مراد یعنی قبیلے کے افراد، قوم کے افراد، اس کے ارد گرد، اس کے ساتھی، اس کی ٹیم، ان سے متاثر نہ ہونا۔ ولا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، رسول اللہ کو اللہ کا فرمان ہے کہ رسول منافقوں کے پاس جو مال و دولت اور اولاد ہے نفری ہے، یہ نفری دین کے کام نہیں آ سکتی۔ یہ نہ ہو کہ آپ مثبت سوچ رہے ہو ان کے بارے میں کہ یہ جو ان کے پاس مال و دولت ہے یہ مال و دولت اللہ کی راہ میں آنا چاہیے اور یہ نفری اللہ کی راہ میں آنی چاہیے۔ یہ ساری اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے ان کو دی ہے ان کو ہلاک کرنے کے لیے، یہ ہلاکت کا سامان ہے نہ خدمت دین کا سامان۔ یہ نفری دی ہے، یہ ٹیم دی ہے تاکہ ہلاکت کی طرف جائیں، یہ مال و دولت ہے تاکہ تباہی کی طرف جائیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم، خدا چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے، بہا اس مال و ثروت و اولاد کے ذریعے ان کو وسیلہ بنائے اور ان کو تباہ کرے خدا، فی الدنیا، دنیا میں، وتزحق انفسهم وهم کافرون، اور یہ مال و اولاد ان کی باعث بنے گی کہ یہ کافر اس دنیا سے جائیں گے، توبہ بھی نہیں کریں گے۔ بس وہ مال و اولاد، وہ مال اور نفری، وہ مال اور پارٹی جو اللہ نے بعضوں کو دی ہے لیکن تباہی کے لیے دی ہے، انہیں آپ نہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھو کہ یہ دین کے کام آنا چاہیے۔ یہ متاع دین کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ باروت بنایا گیا کسی کو تباہ کرنے کے لیے۔ آپ ہر چیز کو دین کا وسیلہ مت بناؤ کہ یہ عام قانون ہے دین کا، کہ دین کی راہ میں مقدس مال، مقدس انسان، مقدس نفری، مقدس اولاد، نامقدس دین میں نہیں استعمال ہوگا۔ دین مقدس ہے، دین کا مقصد مقدس ہے، دین کی راہ مقدس ہے، دین کا اساسہ بھی مقدس ہے۔ نامقدس کے ذریعے کبھی بھی مقدس وسیلہ حاصل، نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی مقولہ ہے کہ اہداف اچھے ہوں، وسائل کی پرواہ نہ کرو، وسائل خود ہی بہتر ہو جاتے ہیں، اہداف صحیح رکھو۔ بس مسجد بناؤ، یہ نہ دیکھو کس کس پیسے سے بن رہی ہے، چونکہ نیت تو پاک ہے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے آدمی کی۔ نیت کے ذریعے انسان سارے اعمال انجام دیتا ہے، بس نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے، باقی وسائل نہ دیکھو کہ یہ کس کے ہیں۔ آپ کو مجلس پہ پہنچنا ہے، ہر صورت میں موٹر سائیکل نہیں ہے، چوری کر کے لے جاؤ، واپس آ کے دے دینا اس کو، اور اسے بتا دینا نیک کام میں استعمال ہوا ہے، آدھا ثواب تیرا آدھا میرا۔ نہ کرو یہ کام آپ، نامقدس وسیلے سے مقدس کام کرنے نہ جاؤ آپ۔ ولا تعجب کا اموالہم و اولادہم، ان کے مال اور اولاد ان کے پاس ہے اور خدا نے ان کے پاس رکھا ہوا ہے یہ ذخیرہ تباہی کا، آپ اس کو نہ دیکھو کہ یہ دین کے کام آئے، لہذا متاثر نہ کرے آپ کو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ، آیت 86 میں سورہ توبہ میں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب کوئی سورہ نازل ہو، حکم نازل ہو اللہ کی طرف سے، وحی آئے کہ ایمان لو اللہ پر اور راہ خدا میں جہاد کرو، ایمان اور جہاد کی اگر آیت نازل ہوتی ہے، اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقالوا ذرنا نكن مع القائدين، اولو الطول، اولو الطول یعنی صاحبان توفیق، جن کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، منال ہے، سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں اور اسباب ہیں، وسائل ہیں، یہ فوراً آتے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ فرمان آ گیا ہے جنگ کا، جہاد کا، اور خروج و قیام کا حکم آ گیا ہے، اور ہم صاحب حیثیت بھی ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پہلی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں گی۔ اس سے پہلے کہ ساری نگاہیں ہماری طرف آئیں، یہ خود پہنچ جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس اذن لینے، اجازت مانگنے، چھٹی مانگنے۔ سب سے پہلی چھٹی کی درخواست وہ آ کر پیش کرتے ہیں جن کے پاس ساری توفیقات ہیں، سارے اسباب و وسائل ہیں، لیکن ہیں منافق۔ کوئی عذر نہیں ہوتا ان کے پاس، صرف منافقت باعث بنتی ہے کہ پہلی درخواست یہ رسول اللہ کو پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جنگ شروع ہونے والی ہے، میرے گھر میں مشکل ہے، میرے کاروبار میں مشکل ہے، میری طبیعت خراب ہے، مجھے یہ پیش آ گیا، مجھے وہ پیش آ گیا۔ اب سب سے پہلے یہ آ کر استیذان کرتے ہیں، استیذان چھٹی لینا، چھٹی مانگنا، اذن چھٹی دینا، استیذان چھٹی مانگنا، قرآن چھٹی مانگنے کی تقبیح کر رہا ہے کہ چھٹی مانگنا قیام کے وقت، خروج کے وقت، ادائے فریضہ کے وقت، اللہ کی راہ میں نکلنے کے وقت چھٹی مانگنا منافقت کی علامت ہے، خصوصاً اولو الطول. اولو الطول طول کہتے ہیں جس کے پاس وسعت ہو، خوشحالی ہو، آسائش ہو، سہولت ہو، کسی قسم کی پریشانی اور تنگی نہ ہو، ہر طرح سے وقت بھی ہے اس کے پاس، وسائل بھی ہیں اس کے پاس، امکانات بھی ہیں اس کے پاس. رسول اللہ سے چھٹی لے لیتا ہے مثلا کہ مجھے یہاں نہیں جانا، پھر اس کے بعد طائف میں چلا جاتا ہے. طائف اس علاقے میں مری ہے، وہاں کا مری طائف ہے، ٹھنڈا کوہستانی علاقہ، بہترین سرسبز خوبصورت اور محلات ہیں. ابھی بھی طائف ہر زمانے میں تفریح رہا ہے. ایک زمانے میں رسول اللہ نے بھی طائف کا رخ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو پیغام سناؤں، لیکن بہت پتھر پڑے رسول اللہ کو. سب سے زیادہ شدید رد عمل رسول اللہ کے خلاف مکہ والوں سے بھی زیادہ شدید طائف والوں نے دکھایا، اور فوراً رسول اللہ زخمی حالت میں وہاں سے واپس آ گئے. دیکھا طائف میں مکمل گنجائش نہیں ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ چلو نکلو جنگ کے لیے فلاں قبیلے کے خلاف، فلاں دشمن کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، گھر میں پریشانی ہے. تو اسی دن چھٹی رسول اللہ سے لے لیں گے اور اسی دن رخت سفر باندھیں گے طائف کے لیے، وہاں چلے گئے. وہ اگر تم جانے کے قابل تھے ادھر کیوں نہیں آئے، رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں آئے، ادھر کیوں چلے گئے آپ؟ اس لیے کہ تفریح کرنی تھی وہاں پر. یہ منافقت کی علامت ہے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، سورت یعنی حکم، جب کوئی حکم اللہ کا آتا ہے کہ اٹھو، قیام کا وقت ہے، اقدام کا وقت ہے، کوئی ذمہ داری دوش پہ لینے کا وقت ہے، اس وقت اَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ الرَّسُولِ، رسول کا ساتھ دو، اللہ کے رسول کے ہمراہی کرو. اِسْتَأْذَنَكَ، آپ سے آ کر چھٹی مانگتے ہیں اولو الطول، وہ طبقہ جو سہولت میں ہے، آسائش میں ہے، رفاہ میں ہے، مرفع طبقہ، آپ سے آ کر اولو الطول چھٹی مانگتے ہیں. وقالو، اور یہ کہتے ہیں ذرنا، اے رسول اللہ ہمیں رہنے دیں، مہربانی ہوگی ہمیں رہنے دیں آپ، نکن مع القائدین، ہم ان قائدین کے ساتھ بیٹھے رہیں بہتر. آخر پیچھے کوئی شہر کا بھی تو خیال رکھے نا، یہ مدینہ اکیلا رہ جائے گا، اس کے پیچھے عورتیں ہیں، بچے ہیں، راشن کا مسئلہ ہے، پیچھے لنگر کا مسئلہ ہے، کوئی مدینے کے لیے بھی تو رہیں نا، رکیں پیچھے انتظامات کے لیے. آپ جب جنگ سے تھکے ہوئے آئیں گے واپس، اب آپ کے استقبال کے لیے بھی کوئی ادھر رہنا چاہیے، سارے آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، مدینہ اکیلا ہو جائے گا. اب اس طرح کی توجیہات کر کے رسول اللہ سے اجازت مانگتے تھے کہ ذرنا، رہنے دیں، ذرنا یعنی رہنے دیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں چھوڑ دیں. مع القائدین، اہل قعود کے ساتھ، کہ قعود عرض کیا قرآنی اصطلاح ہے، مجاہد جہاد کے مقابلے میں ہے. جہاد و قعود، جو اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ جہاد ہے، اور جو نہ اٹھے وہ قعود ہے، بے شک دفتر میں بیٹھا رہے. اہل قعود جو خدا کی راہ میں قیام نہیں کیا، قیام نہ کر کے گھر میں ہو، دکان پر ہو، بزنس میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، شادی میں ہو، بیاہ میں ہو، جہاں بھی ہو پھر فرق نہیں پڑتا، وہ ہے اہل قعود، چونکہ اللہ کی راہ میں اس نے قیام نہیں کیا ہے. وقالوا ذرنا نکن مع القائدین، یہ منافقت کی ایک اور شکل ہے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ دونوں اصطلاحیں قرآن نے یہاں دونوں آیات میں استعمال کر دیں، قائدین بھی اور خوالف یا مخلفون، تین نام ایک ہی طبقے کے ہیں. مخلفون پیچھے رہ جانے والے، خوالف اصطلاح ہے وہ جو قیام کر نہیں سکتے، جنہیں ہر صورت میں پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، بیمار، بوڑھے، اپاہج، یہ وہ طبقہ ہے جنہیں ساتھ لے کے جانا ممکن ہی نہیں ہوتا، انہیں ہر صورت میں رہنا ہوتا ہے. اب کربلا کی جنگ میں دیکھیں خوالف کتنے ہیں جو نہیں گئے، ان میں مجبور کتنے تھے اور کتنے ایسے تھے جو مجبور نہیں تھے، اولو الطول تھے. اولو الطول یعنی آ سکتے تھے، صحت مند، تندرست، توانا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے اور عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ چلے گئے، اگر تم معذور تھے اس کے ساتھ کیوں گئے تم؟ وہاں نہیں آپ کو کوئی مشکل پیش آئی امام حسین کے ساتھ مشکل پیش آئی قیام کرنے میں خروج میں، منافقت تھی دل کے اندر، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، رضوا یعنی جن کی خواہش ہے، جن کی چاہت و رضا یہ ہے کہ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہیں، ہمیشہ خوالف و قائدین و مخلفون کے ساتھ رہیں، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، یہ کبھی بھی آگے فاتحین قادمین و سابقین کے ساتھ و مجاہدین کے ساتھ شامل ہونے کو ترجیح نہیں رہتے، پیچھے پیچھے رہنے والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ پیچھے رکھو، ہمیں پیچھے رکھو، مخلفون خوالف قائدین، ہمیں پیچھے ہی رہنے دو، فرنٹ پہ نہ آنے دو، نظر آ جائیں گے ہم، لیکن رسول والذین آمنوا معہ، اب یہ منافقانہ رویہ تھا، یہ بتانا ضروری تھا کہ پھر مومنانہ کیا رویہ ہوتا ہے، اگر یہ سب منافقت ہے تو ایمان کیا ہے، ایمان یہ ہے، ساتھ قرآن موازنہ کر رہا ہے، خط نفاق کو مزید وضاحت کے لیے یہ موازنہ و تقابل ضروری ہے، چونکہ منافقت کو ایمان کے مقابلے میں لا کے اور منافق کو مومن کے مقابلے میں ذکر کر رہا ہے، اگر یہ کام منافقت ہے پھر ایمان کیا ہے، ایمان یہ ہے، لیکن رسول والذین آمنوا معہ، رسول اور رسول کے ساتھی مومن ساتھی، جاہدوا باموالہم اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، وانفسہم اپنے نفس و جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، یہ وہ ہیں جن کے لیے تمام بلائیاں و خیرات اور تمام خدا کے وعدے ان کے لیے ہیں، رسول اور رسول کے ساتھیوں، مومن ساتھیوں کے لیے، کون ہیں جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں ہمیشہ، جان و مال کے ذریعے ہمراہ رسول ہیں، نہیں یہ کہ دمڑی بچائیں یا چمڑی بچائیں، نہ چمڑی اور دمڑی دونوں حاضر ہیں رسول اللہ کے لیے، جو حکم دیں، مال دینا ہے حاضر، جان دینی ہے حاضر، جان و مال دونوں دینی ہے دونوں حاضر، جو ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ قدم بہ قدم جا رہے ہیں یہ مومن ہیں، ان کے لیے خدا نے سب کچھ وعدہ رکھا ہوا ہے خیرات کا، اور یہ ہے مفلحون فلاح پانے والے و کامیاب، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، ان کے لیے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے جنات آمادہ کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنت کے بارے میں چونکہ موضوع ابھی جنت نہیں ہے، کسی اسی طرح کی فرصت میں ضروری ہے کہ قرآن میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے جنت کا، چونکہ ہر علاقے والوں کے ذہن میں اسی علاقے کی جنت ہے، الفاظ دنیاوی ہیں، قرآن نے آخرت کا ذکر کیا ہے دنیاوی الفاظ کے ذریعے، یہ باعث بنا ہے کہ بجائے اس کے کہ آخرت کے لفظوں سے اخروی معانی تک پہنچے ہم دنیاوی لفظوں سے دنیاوی جنت میں غرق ہو گئے، مثلا عام لوگوں کے ذہنوں میں جنت کا تصور یہی ہے کہ جنت کس کو کہیں گے، جہاں کھلی چھٹی ہے، جتنی پابندیاں یہاں ہیں، یا کچھ محرم ہیں کچھ نامحرم ہیں، وہاں سب محرم ہیں، جو گزرتی ہوئی حور پکڑ لو تم، حور ہے نا وہ، تو یہ جنت ہے بازو، یعنی جہاں شہوت رانی کی کھلی چھٹی ہے، اگر اس دنیا میں کوئی ایک ناجائز تعلق کسی ایک عورت سے قائم کرتا ہے ساری دنیا میں بدنام ہو جاتا ہے، اور وہاں رہائش ہے کسی کی اور رہائش بھری ہوئی ہے وروں سے، اس کمرے میں ایک ریوڑ بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایک بیٹھا ہوا ہے، اس میں، یہ ساری کس کے لیے ہیں، یہ مومن کے لیے، مومن کی ہو رہے ہیں یہ ساری، مومن تیرا اور کوئی کام نہیں ہے تو، یہی مومنی، ایمان کا آخر اینڈ سارا وہ عبادتیں، وہ بندگی، وہ کمال، وہ خضوع، وہ خشوع، وہ سب یہاں آ کے نکلا نتیجہ اس کا، اس کے لیے تھا سارا کچھ، وہ سجدے، وہ علم، وہ معرفت، وہ مقام انسانی، وہ مقام خلافت الہی، وہ سارا اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھا، اس کے ساتھ ہم آنگوش ہونے کے لیے تھا، مؤنث کے ساتھ، وہ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کا کیا بنے گا، مردوں کو تو حورے مل جائیں گی، یہاں پھنس جاتے ہیں، عورتوں کا مسئلہ ابھی تک جنت کا حل نہیں ہوا. چونکہ مردوں کے لیے تو حوریں ہو گئیں, کنفرم ہو گئیں, ریزرویشن ہو گئی ساری, عورتوں کا کیا بنے گا؟ ادھر بات نہیں, چپ ہے, خاموشی ہے, سکوت, کہتے ہیں بہتر ہے ادھر سے چپ رہو, بات نہ کرو. عزیزان من, شہوات دنیا میں اگر شہوات مضر ہیں تو آخرت میں بھی شہوت مضر ہے. دوسرا یہ کہ آخرت دار و شہوت نہیں ہے, شہوت امر دنیاوی ہے, امر اخروی نہیں ہے. یہ شہوت تو یہی ختم ہو جاتی ہے. جو چیز فانی ہے وہ اخروی نہیں ہے. خوب, شہوت پہلے نہیں ہوتی انسان میں, جب پیدا ہوتا ہے بلوغ تک نہیں ہوتی شہوت, پھر کچھ عرصہ پیدا ہوتی ہے, پھر آخرت میں پھر ختم ہو جاتی ہے. جو نہیں تھی پھر پیدا ہوئی پھر ختم ہو جائے گی. یہ آخرت اخروی نہیں ہو سکتی, چونکہ آخرت کی صفت ایک ہے کہ وہ باقی ہے, ما عند اللہ باق, اس کو بقا حاصل ہے. جب باقی ہے تو پھر معلوم ہوا کہ شہوت وانی ہے. پھر شہوت صرف انسان میں تو نہیں ہے, یہ تو حیوانی صفت ہے نا, انسانی صفت. آخر میں انسان, اب کہتے ہیں انسان بنو, انسان بنو, انسان بنو, خیر خوب انسان بن گئے, کیا ہوگا؟ انعام دیں گے آپ کو. کیا؟ حیوانی. مثلا کسی کو کہے انسان بنو, انسان بنو, انسان بنو, انسان بنو, کیا کرو گے؟ کیا دو گے؟ کا گدا. انسان بننے کا انعام گدا, حیوان. تو پھر بہتر تھا حیوان بنتا میں, انسان بن کے گدا ملنا ہے, انسان بن کر جانور بننا ہے, تنزل کرنا ہے آخرت میں, یا عروج کرنا ہے آخرت میں. حوریں ہیں لیکن زبان دنیاوی ہے اور معنی اخروی ہے. پھل ہیں, نہریں ہیں, جنت ہے, حقیقت ہے, سب کچھ. انکار ممکن نہیں ہے ان چیزوں کا, لیکن معانی ان کے وہ نہیں ہیں جو ہمارے ذہن. مثلا عرب دنیا میں ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا, ریگستان, صحرا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں یہ سر سب. اب سوئٹزرلینڈ والوں کو یہ جنت بتاؤ کہ جس میں باغ ہوں گے, نہریں ہوں گی, تو وہ کہیں گے اس سے بہتر تو ہمارے پاس ہے ادھر. ایسے وادیاں ہیں خوبصورت دنیا کے اندر, ابھی بھی اگر آپ جائیں آپ کو یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایسے حسین جزیرے اور ایسے حسین مقامات پیدا کیے. امریکہ کا جو جزیرہ ہے ہوائی, اگر وہاں پہنچ جائیں آپ, وہ سارا تصور تو یہاں دنیا میں موجود ہے. یہ جو زبان, چونکہ ہمیں سمجھانا ضروری تھا آخرت, ہم جو آخرت کے قابل, ہمیں دنیا سمجھ نہیں آ رہی, آخرت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہم جو حقائق دنیا سمجھنے سے بھی عاجز ہیں, مست شہوات ہیں, عاجز ہیں معمولی چیزیں سمجھنے سے. ہمیں آخرت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آخرت سمجھانے کے لیے زبان ہماری ہی استعمال کی گئی ہے, دنیاوی زبان استعمال کی گئی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ مثلا بعض انسانی ہدایت یا انسانی ویلیوز کو حیوانوں کی زبان سے بیان کیا گیا. یہ ایک ہنر ہے ادبیات میں, ہر زبان کے اندر یہ ہنر ہے. ایک کتاب ہے بڑی قدیمی ادبیات کی, شاہکار کتاب, جو کئی ہزار سال پہلے لکھی گئی ہے اور ابھی تک تنہا کتاب ہے جو گزشتہ زمانوں سے منقول ہے, اور اتفاقاً ہندوستانی کتاب ہے, لیکن اس وقت ساری دنیا میں وہ اپنی ہی سمجھتے ہیں, ایران میں, عرب دنیا میں, یورپ میں. اس کا نام ہے کلیلہ و دمنہ. کلیلہ و دمنہ ادبیات کا سب سے پرانا متن حیوانوں کی زبان ہے, حیوانوں کے قصے ہیں. وہ حیوان نہیں ہیں اصل, انسانوں کے قصے ہیں, مثال بنا کر حیوانوں کی بولیاں, حیوانوں کی ہیں باتیں, انسانوں کی ہیں. جیسے یہ چین کا طوطا, یہ انسانی قصہ ہے حیوانی زبان میں, حیوانوں کی بولی میں. یا خرگوش اور کچھوے کی کہانی سب نے سنی ہوئی ہے کہ خرگوش اور کچھوے نے شرط باندھی ریس کی. چونکہ خرگوش بہت سبک چھچورا ہے, خرگوش چھچورا ہے, چھچورے پن کی, جو جتنے چھچورے ہیں یہ آخرت میں خرگوش ہوں گے سارے, اچھلتے ہوئے کسی جگہ ٹک کے بیٹھے گے نہیں، سارے اوچھے خرگوشی شکل میں ہوں گے، اور سست اور تنبل جتنے ہیں جن سے ہلا ہی نہیں جاتا، پہلو بدلنا بھی مشکل ہے، یہ کچھوے کی طرح ہوں گے سارے، کیونکہ کچھوے کے لیے پہلو بدلنا سب سے مشکل کام ہے. قدم اٹھاتا ہے بڑا آرام 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 سے، وہ یہ انسانی اعمال کا تجسم ہے. ان دونوں میں آپس میں ٹھان گئی، اس نے تانا دیا تم سست ہو، اس نے کہا تم چھچورے ہو. چھچورے اور سست میں آپس میں توتکار ہو گئی، دونوں نے کہا کہ شرط بندی ہو گئی، چلو مقابلہ کرتے ہیں. مقابلے میں چھچورا دوڑا آگے جا کر، مغرور بھی تھا، سو گیا درخت کے نیچے کہ میں تو دو چھلانگوں میں پہنچ جاؤں گا، لیکن کچھوا آہستہ 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 سست تھا چونکہ اسے قدم اٹھایا ہی نہیں جاتا، چلتا رہا چلتا رہا، اور خرگوش وہاں سویا ہوا تھا، خراٹے لے رہا تھا، یہ اس کے قریب سے گزر کے جیت گیا. وہ یہ قصہ ہے عام سا، بڑی کہانی کے اندر انسانی داستان ہے. یہ خرگوش بھی انسان ہے، یہ کچھوا بھی انسان ہے. زبان حیوانوں کی ہے، بولی حیوانوں کی ہے، قصہ حیوانوں کا ہے، اور معنی انسانوں کا ہے. ایک اور داستان ہے جو مغربی کسی رائٹر نے لکھی ہے اور فلم بھی بنی ہے، اس کی کارٹون بھی بنے ہیں، فلم بھی بنی ہے. مغربی داستانوں میں میری نظر میں سب سے خوبصورت داستان تربیتی اور جو قرآنی مفاہیم کے بہت نزدیک ہے، یہ داستان پینوکیو، پینوکیو اور لکڑہارا. داستان کا انگلش نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کیا ہے، لیکن جو ڈب ہوئی ہے اس کا عنوان ہے پینوکیو اور لکڑہارا. ایک لکڑہارا ہے، اس نے لکڑی کا، یہ بے اولاد ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، شاید شادی بھی نہیں کی ہوتی اس نے، بالکل اکیلا، اور لوگوں کے فرنیچر بناتا ہے، چارپائیاں بناتا ہے، کرسیاں میز بناتا رہتا ہے. اس کو تنہائی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تنہائی سے نکلنے کے لیے لکڑی کا ایک مجسمہ بناتا ہے، لکڑی کا بچہ مجسمہ بناتا ہے کہ میں اس کو رکھوں، بہلاؤں، مثلا بچہ ہو تاکہ میرے سامنے بھی ایک مجسمہ بنا کے اس نے رکھا. اور پھر یہ ہوتا، بہت نیک آدمی ہے یہ لکڑہارا، اس نیکی کے بدلے میں دعا مانگتا ہے اللہ سے ہمیشہ کہ خدایا کوئی میرا ہمدم پیدا ہو، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن رات لکڑیوں میں مصروف رہتا ہوں، تو کوئی میرا ایسا ہمدم ہو، مونس انیس مل جائے، ہم صحبت مل جائے. تو ایک فرشتہ آتا ہے، داستان ہے یہ، ایک فرشتہ آتا ہے اور اس لکڑہارے کو آ کر کہتا ہے کہ تجھے ایک ہمدم دے رہے ہیں ہم، وہ کون سا ہے؟ کہا کہ یہی جو لکڑی کا مجسمہ بنایا ہے، اسی کو ہم انسان بنا دیتے ہیں، بچہ انسان کا، لیکن جان ڈال دیتے ہیں اس میں، جسم لکڑی کا ہی رہے گا، روح آ جائے گی، جسم لکڑی کا رہے گا. پھر یہ بعد میں یہ خود، یہ بچہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ اپنا جسم بھی انسانی بنا سکتا ہے. اس فرشتے نے اللہ کے حکم پر اس میں روح ڈال دی، ہے لکڑی، جسم لکڑی کا ہی ہے اس کا، ابھی ہاتھ پاؤں ٹانگیں سارا سر ناک لکڑی والا ہے، لیکن وہ بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے. لکڑہارا بہت خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کو اپنا بچہ بناتا ہے، بیٹوں کی طرح اس کو رکھتا ہے. اور یہ لکڑی کا بچہ جس کا جسم لکڑی کا اور روح انسانی ہے، یہ اب باہر نکلتا ہے، آشنا ہوتا ہے لوگوں سے، لوگ حیران بھی ہوتے ہیں، تعجب بھی کرتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ جب کھلتا ہے، باہر نکلتا ہے، چلتا پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو دو جانور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایک لومڑی اور ایک بھیڑیا. لومڑی اور بھیڑیا دونوں اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں، اس کو گمراہ کرتے ہیں. اور تیسرا فرشتہ ہے، تین چیزوں نے اس کو ہمیشہ گھیرے میں رکھا ہوتا ہے. کبھی فرشتہ اس بچے کے پاس آتا ہے، وہ اس بچے کو بتاتا ہے تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں بننا. بچے کی بھی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں عام انسانوں کی طرح، میرے بھی ہاتھ پاؤں ویسے ہو جائیں جیسے دوسروں کے ہیں. لیکن فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے چوری نہیں کرنی، تم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی. تمام ویلیوز فرشتہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ ساری ویلیوز تم نے اپنانی ہے. جس دن تم آخری ویلیو اپنے اندر پیدا کرو گے اس دن تمہارا لکڑی کا جسم انسانی جسم بن جائے گا. یہ فرشتہ اس کو تعلیم دیتا ہے اور ہمیشہ فرشتہ ساتھ رہتا ہے اس کے. دوسری طرف سے یہ لومڑی اور بھیڑیا یہ بھی اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں, یہ اس کو ورگلاتے ہیں. مثلا یہ لکڑہارا اس کو اسکول بھیجتا ہے اور یہ اسے ورگلا کے لے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے, اس کو اسے چوری کرواتے ہیں, اس سے غلط کام کرواتے ہیں, اسے اور ورگلا کے اس سے کام کراتے ہیں. خب ایک بڑی طویل داستان ہے, ہر روز اس کا ایک نیا ماجرا ہوتا ہے اور فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ جس دن تو جھوٹ بولے گا تیرا ناک لمبا ہو جائے گا. یہ لوگوں کے اندر جو مشہور ہے جھوٹ بولنے والے کی ناک لمبی ہو جاتی ہے, یہ اس داستان سے یہ بات نکلی ہے. اس کے اندر یہ داستان میں ان کے کئی جذبات پہ کنٹرول کریں, جب وہ جھوٹ بولتا ہے یہ پینوکیو مثلا اسکول نہیں جاتا, گھومتا رہتا ہے, واپس آتا ہے لکڑہارا پوچھتا ہے باپ اس کو کدھر تھے, کہتا ہے اسکول گیا, تو وہ ناک اس کی لمبی ہو جاتی ہے. پھر وہ پینوکیو سمجھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ پکڑا گیا میرا. ہر روز ایک نئی داستان, یعنی تمام وہ چیزیں جو انسان کو پیش آتی ہیں یہ لومڑی اور بھیڑیا درحقیقت شہوت اور غضب انسان کے دو اندر دو چیزیں ہیں, اور وہ فرشتہ عقل ہے, عقل فرشتہ ہے اور لومڑی اور بھیڑیا شہوت اور غضب ہیں. مجھے تعجب ہے اس رائٹر پر جس نے یہ داستان لکھی ہے کہ ہے مغربی ہے لیکن اس قدر دقیق داستان اس نے لکھی ہے, از نظر فلسفی, از نظر اخلاقی, از نظر دینی. بچوں کو اگر یہ داستان ڈب کر کے بتائی جائے پڑھائی جائے, لیکن تفسیر کی ضرورت ہے, بچوں کو اگر لگائیں تو وہ صرف ہنستے ہیں. یعنی بچہ اس داستان میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب پینوکیو کی ناک بڑھ جاتی ہے, بہت 10 جھوٹ بولتا ہے وہ ناک اس سے بہت آگے کئی میٹر لمبی ہو جاتی ہے, بچے معزوز ہوتے ہیں. ایک بڑا بیٹھا ہوا ہو اس داستان کے جو کلپس ہیں یہ سارے روک روک کے اس کو بتائے کہ یہ کیا ہے, فرشتہ کیا ہے, اور یہ لومڑی اور بھیڑیا کیا, اور یہ چکر وارداتیں ان کی کیا ہیں. یہ سارے بہت خوبصورت داستان ہے. کس بیچ میں تذکرہ آ گیا کہ داستان حیوان کی ہے, ایک لکڑی کے مجسمے کی ہے, لیکن کہانی ساری انسان کی ہے, ساری انسان کی کہانی ہے. سمجھانے کے لیے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, اس کو خیالی شکل دی گئی. فلسفی ترین داستان ہے یہ میری نظر میں, اس سے زیادہ گہری فلسفی داستان میں نے نہیں مشاہدہ کی. عموماً قصوں میں فلسفی قصے بہت کم ہوتے ہیں, اور یہ اس شخص نے بہت اعلیٰ ہنر نمائی کی ہے, بہت اعلیٰ ہنر نمائی کی ہے. یہی وہ ہنر ہوتا ہے ہنرمند کے پاس, فلسفہ پڑھ لینا, دقیق باتیں پڑھ لینا, یہ ایک ہنر ہے. ان کو آسان ترین زبان کے ذریعے دوسروں کو سمجھا دینا یہ ایک الگ ہنر ہے. اس شخص کی یہ کمال تھا داستان جس نے لکھی ہے کہ ایک طرف سے اس نے اس حقیقت کو سمجھا ہے کہ انسان بننا, وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا نے انسان بننے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, بنا کے نہیں پیدا کیا. پینوکیو در حقیقت یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ تم انسان بننے کے لیے آئے ہو, بنا کر نہیں پیدا کیا. لکڑی کا مجسمہ ہو, روح ہے تمہارے اندر, لیکن تم نے انسان خود بننا ہے. پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انسان بننے میں رکاوٹیں یہ ہیں, انسان بننے کا راستہ یہ ہے, انسان بننے کا رکاوٹیں یہ, ان سے بچنا ہے, اس طرف جانا ہے. مقصد یہ تھا یہ کہنے کا کہ یہ عام ہدایت کے اور ادبیات کے رائج اسلوب ہیں, میتھڈ ہیں, کہ آپ کسی کی زبان میں کسی اور کو سمجھا رہے ہیں. یہی کام قرآن کریم نے بھی کیا ہے, دنیا کی زبان میں آخرت سمجھائی ہمیں. منطق و طیر, شیخ فرید الدین نیشاپوری کی کتاب ہے, مارکۃ الآراء کتاب ہے, زبردست. شیخ کی بہت اور بہت ساری کتابیں ہیں اعلیٰ اخلاقی, چونکہ وہ ان لوگوں میں سے شیخ عطار ہیں. مولانا روم کی رال ٹپکتی ہے شیخ عطار کو دیکھ کر. مولانا رومی جیسا انسان بھی حسرت رشک کرتا ہے شیخ عطار پر کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خمیں یہ کوچیں، کہ عشق کی سات وادیاں عطار طے کر گیا ہے اور ہمیں ابھی پہلے کوچے میں پھنسے ہوئے ہیں وہیں پر دلدل میں۔ یہ عطار انہوں نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب لکھی بنام منطق و طیر، یہ منطق کی کتاب نہیں ہے، عموماً یہ دینی طالب علم سمجھتے ہیں یہ بھی ایک منطق کی کتاب ہے۔ منطق سے مراد یہاں پر بولی، عربی زبان میں منطق یعنی بولی، نطق سے ہے منطق، بولی پرندوں کی، بولی بولی پرندوں کی ہے اور داستان انبیاء کی ہے، بہت خوبصورت داستان ہے۔ اس کو بھی تفسیر چاہیے ورنہ سمجھ نہیں آتی، ویسے آدمی پڑھتا ہے تو کوا ہے، چڑیا ہے، طوطا ہے، الو ہے، گد ہے، کرکس ہے اور سی مرغ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی معلم ہو جو بتائے ان کو کہ یہ کیا ہے، یہ کوا کیا ہے، کرکس کیا ہے، طوطا کیا ہے، سی مرغ کیا ہے، اور یہ حوادث جو پیش آ رہے ہیں یہ کیا ہیں، باتیں ہیں۔ بس سی مرغ تک جانا ہے، ان سب نے سی مرغ تک جانا ہے، اور ایک پرندہ ان کو رہنمائی کرتا ہے کہ او سی مرغ کی طرف جانا ہے ہم نے، کوئی بہانہ کرتا ہے میرا کام ہے، کوئی یہ کہتا ہے میں مصروف ہوں، کوئی کہتا ہے میں یوں ہوں، کوئی کہتا ہے میری ٹانگ میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میرا پیٹ خراب ہے، پرندے بہانہ کرتے ہیں، آخرکار وہ ایک گروہ بنا ہی لیتا ہے۔ یہ پرندہ ہدہد، وہ ہدہد ہے جو سی مرغ کی طرف جانا چاہتا ہے، اور ایک چھوٹا سا گروہ بناتا ہے، پھر یہ سفر شروع کرتے ہیں اور راستے میں آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں اور پریشانیاں، شکاری آتے ہیں، گرمی، سردی، پیاس، بھوک، راستے میں بہت سارے پرندے مر جاتے ہیں۔ آخرکار یہ ہدہد، سی مرغ کیا ہے؟ سی مرغ مثال ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی، پرندوں کا سی مرغ۔ ہدہد نبی ہے، رسول و امام ہادی، اور باقی کون ہے؟ امت ہے۔ اس امت کی درجے ہیں، کوا ایک طبقہ ہے امت کا، طوطا ایک اور طبقہ ہے، اور بلبل ایک اور طبقہ ہے، چڑیا ایک اور طبقہ ہے، کرگس ایک اور طبقہ ہے۔ مثلا کرگس ہدہد کے ساتھ چل پڑتا ہے، راستے میں لاش دیکھتا ہے، ہدہد کو بتاتا بھی نہیں ہے، سیدھا لاش پہ جا کے گر جاتا ہے، لاش کھانا شروع کر دیتا ہے، لنگر پہ ٹوٹ پڑتا ہے لاش خور۔ یہ ساری داستانیں بولی حیوانوں کی ہے، قصہ انسانوں کا ہے۔ یہ بہت فوق العادہ ہنر مند لوگ تھے یہ بزرگان ہمارے، جنہوں نے ادبیات میں یہ شاہکار خلق کیے ہیں، جن سے ہم محروم ہیں۔ ہم ایس ایم ایس میں لگے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا میں اور فیس بک میں، اور یہاں عمر اپنی ضائع کر رہے ہیں، ان چیزوں سے محروم یہ ہدایت کے۔ قرآن کریم نے جنت بیان کی ہے، آخرت کا عالم، عالم آخرت دنیا کی زبان میں، دنیا کی بولی والے یہ سمجھے کہ یہ دنیا ہی ہے، لیکن ذرا آزاد دنیا ہے، یہاں پابندیاں ہیں وہاں آزاد دنیا ہے، لیکن ہے شہوت ہی ساری، شہوات نہیں ہے، آخرت دار و شہوت نہیں ہے، یہ طے کر رہے ہیں، آخرت ہے وہ، دنیا نہیں ہے۔ شہوت دنیا ہے، وہ دنیا میں بھی حیوانی صفت ہے نہ انسانی، چونکہ تمام حیوانات کے اندر ہے۔ یہ بیچ میں ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وعدہ دیا ہے جنت کا، تو ہمارے ذہن میں یہی نہ ہو کہ اپنی جنت لاہور کا ہی کوئی علاقہ، مثلا لاہور والے کہیں کہ مری مراد ہے، مری والے کہیں سوئٹزرلینڈ مراد ہے، سوئٹزرلینڈ والے کہیں کہ کوئی اور وادی مراد ہے، نہ، جنت عالم آخرت ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ یہ منافقت کے ذکر میں یا منافقت کے خط کو واضح کرنے کے لیے ساتھ مومن کا بھی ذکر کیا کہ ایمانی تفکر یہ ہے، منافقانہ تفکر یہ ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ جب تک ہم ایمانی بات ساتھ نہیں کریں گے منافقت واضح نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آیا دیگر میں ایک اور چال اور ایک اور طبقہ منافقت کا، ایک اور پینترا منافقت کا قرآن ذکر کر رہے ہیں، آیا 90 میں وجاء المعذرون من الاعراب، اعراب میں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ بھی آ کے منافقت کرتے ہیں، کہ یہ بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کو نفاق و منافقت سے پاک ہونے کی اور پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو، امت اسلامیہ کو بیماری نفاق و شر منافق سے نجات عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی امت اسلامیہ کو ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، فتنہ گروں کے فتنوں سے نجات عطا فرمائے، بالخصوص مظلومین غزہ و فلسطین کو صہیونی ظلم و ستم سے خدا نجات عطا فرمائے، اور عالم اسلام کو تکفیری فتنے سے خدا و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت خدا نیست و نابود فرمائے، صہیونی جرثومے کو پروردگار صفائے ہستی سے محو فرمائے، خدا و تعالیٰ ان فلسطینی مبارزین کو ہمت و استقامت و صبر عطا فرمائے، خدا و تعالیٰ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، خدا بندہ پیروان امیر المومنین و عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، وحدت و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام دنیا میں خصوصاً دنیا اسلام و بالخص اس مملکت کے اندر نظام امامت و ولایت کی بھرپائی کی توفیق عطا فرما، آپ تمام امت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، منافقین و کفار کی نابودی کے لیے، مظلومین غزہ کی کامیابی کے لیے، اور صہیونی و تکفیری فتنوں کی سرنگونی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔